اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پھر میں ہدایت پا گیا۔ محمد تیجانی سماوی کی اس کتاب کا چیپٹر نمبر 22 میں ہم نے اسباب تشیع پڑھے۔ اسباب تشیع میں نمبر 1 تھا خلافت پڑھنا، پھر نمبر 2 تھا جناب فاطمہ کا ابو بکر سے اختلاف، اب اس میں نمبر 3 ہے علی علیہ السلام کی پیروی اولا۔ پیج نمبر 194 آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ میرے شیعہ ہونے اور آبا و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دینے کا ایک سبب حضرت علی علیہ السلام اور ابو بکر کے درمیان عقلی اور نقلی دلیلوں سے موازنہ کرنا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ میں صرف اسی اجماع کو قابل بھروسہ سمجھتا ہوں جس پر سنی و شیعہ دونوں متفق ہوں۔ اس اعتبار سے جب میں نے فریقین کی کتابوں کو کھنگالا تو یہ دیکھا کہ صرف علی علیہ السلام ابن ابی طالب کی خلافت پر اجماع ہے۔ سنی و شیعہ دونوں ان مصادر کی بنا پر جو دونوں کے یہاں ہیں حضرت علی علیہ السلام کی امامت پر متفق ہیں، اور حضرت ابو بکر کی خلافت کو صرف سنی مسلمان ہی تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں حضرت عمر کا قول ہم پہلے بھی نقل کر آئے ہیں۔ بہت سے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب جس کو شیعہ ذکر کرتے ہیں ان کی سند ہے، ان کا حقیقی وجود ہے اور اہل سنت کی معتبر کتابوں سے ثابت ہے، اور اتنے زیادہ طریقوں سے ثابت ہے کہ شک کی وہاں تک رسائی ہی نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کو صحابہ کی ایک جمع غفیر نے نقل کیا ہے۔ احمد بن حنبل تو کہتے ہیں جتنے فضائل حضرت علی علیہ السلام کے آئے ہیں کسی صحابی کے لیے نہیں آئے ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے المستدرک علی الصحیحین، حاکم جلد 3 صفحہ 107، مناقب خوارزمی صفحہ 3 اور 19، تاریخ الخلفہ سیوتی صفحہ 168، السوائق المحرقہ ابن حجر الحسینی صفحہ 72 وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ہیں۔ بریکٹ کلوز۔ قاضی اسماعیل نسائی ابو علی نیشہ پوری کہتے ہیں جتنی اچھی سندوں کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے مناقب وارد ہوئے ہیں کسی بھی صحابی کے لیے نہیں وارد ہوئے۔ بریکٹ میں لکھا ہے الریاض النفرہ تبری جلد 2 صفحہ 282، سوائق محرقہ ابن حجر صفحہ 118-72۔ بریکٹ کلوز۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بنی امیہ نے مشرق سے لے کر مغرب تک لوگوں کو حضرت پر لعنت کرنے اور ان پر سب و ستم کرنے کی فضیلت کا ذکر نہ کرنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ حد یہ تھی کہ کسی کو اجازت نہ تھی کہ علی علیہ السلام کے علی نام رکھے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت علی علیہ السلام کے اتنے فضائل و مناقب مذکور ہیں۔ اسی لیے امام شافعی کہتے ہیں مجھے اس شخص پر بہت زیادہ تعجب ہے جس کے فضائل دشمنوں نے حسد کی وجہ سے، دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپائے، لیکن پھر بھی اتنے زیادہ فضائل مذکور ہیں جن سے مشرق و مغرب پر ہیں۔ اسی طرح میں نے حضرت ابو بکر کے سلسلے میں بھی فریقین کی کتابوں کو چھان مارا، لیکن خود اہل سنت والجماعت جو حضرت ابو بکر کو حضرت علی علیہ السلام پر ترجیح دیتے ہیں، ان کے یہاں بھی حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کے برابر فضیلت والی حدیثیں نہیں ملی۔ اس کے علاوہ ابو بکر کے فضائل کی جو روایتیں موجود بھی ہیں وہ تاریخی کتابوں میں یا تو ان کی بیٹی عائشہ سے ہیں جن کا موقف حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، دنیا جانتی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے باپ کو اونچا ثابت کرنے کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی، اور فرضی روایتوں سے فضیلت ثابت کرنی چاہیے، اور یا ابو بکر کی فضیلت کی روایات عبداللہ بن عمر سے منقول ہیں۔ یہ حضرت بھی حضرت علی علیہ السلام کے جانی دشمنوں میں تھے، ان کا عالم یہ تھا کہ ساری دنیا نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کر لی تھی مگر آپ نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، اس کے برخلاف آپ نے یزید ملعون کی بیعت اس کے ہاتھوں پر نہیں پاؤں پکڑ کے کی ہے۔ تفصیل کے لیے تاریخی کتابیں پڑھیے مترجم۔ اور آپ عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل الناس ابو بکر تھے، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان تھے، اور اس کے بعد کسی کو فضیلت نہیں ہے، سبھی برابر کے ہیں۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 203۔ بریکٹ کلوز۔ آپ نے توجہ فرمائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام بازاری لوگوں کے برابر تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے لیے نہ کوئی فضل تھا نہ فضیلت۔ آخر یہ عبداللہ کس دنیا میں رہتے تھے؟ ان کو تو ان حقائق کا پتہ ہی نہیں جن کو علام امت اور آئمہ امت نے تحریر کیا ہے کہ جن سندوں کے ساتھ جتنی فضیلت کی روایت علی علیہ السلام کے لیے ہیں کسی صحابہ کے لیے نہیں ہیں۔ کیا عبداللہ بن عمر نے حضرت علی علیہ السلام کی ایک بھی فضیلت نہیں سنی تھی؟ اجی سنی بھی تھی اور یاد بھی تھی، لیکن سیاست کی دنیا عجیب ہوتی ہے۔ بریکٹ میں فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 7 صفحہ 83 تاریخ الخلفاء سیوطی صفحہ 196 سوائق محرقہ ابن حجر صفحہ 150-125 خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ عائشہ و عبداللہ بن عمر کے علاوہ جن لوگوں نے ابو بکر کی فضیلت بیان کی ہے ان کے اسماء گرامی پڑھیے۔ عمرو بن العاص، ابو ہریرہ، عروہ، اکرمہ وغیرہ ہیں، اور تاریخ کا بیان ہے کہ یہ سب حضرت علی علیہ السلام کے دشمن تھے اور ان سے کبھی تو ہتھیاروں سے جنگ کرتے تھے، کبھی سیسہ کاری سے، اور یہ بھی نہ ہو تو حضرت علی علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے فرضی حدیثیں جال کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے بہت زیادہ دشمن تھے، دشمنوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح علی علیہ السلام میں کوئی عیب تلاش کر لے مگر ناکامیاب رہے۔ تو یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے اس دشمن کے پاس آ گئے جس نے حضرت علی علیہ السلام سے حرب و قتال کیا تھا، اور اپنی مکاریوں کی بنا پر اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ 12:30 صفحہ 87 آیت 15-16-17 لیکن خدا کا اعلان ہے، بے شک یہ کفار اپنی تدبیر کر رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں، اس لیے کافروں کو مہلت دو، بس ان کو تھوڑی سی مہلت دو۔ یقیناً پروردگار عالم کا معجزہ ہے کہ مسلسل 600 سال حضرت علی علیہ السلام اور آل علی علیہ السلام کی مخالف حکومت کے بعد بھی حضرت علی علیہ السلام کے فضائل موجود ہیں۔ میں 600 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بنی عباس بھی بغض، حسد، ظلم، قتل اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں اپنے اسلاف بنی امیہ سے کم نہیں تھے، بلکہ دو ہاتھ آگے تھے۔ ابو فراس حمدانی ان کے بارے میں کہتا ہے، ترجمہ بیان کر رہی ہوں، بنی امیہ نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے۔ اے بنی عباس، بنی امیہ کے مظالم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چاہے جتنے زیادہ ہوں تم سے پھر بھی کم ہیں۔ تم نے دین کے بارے میں ان کے ساتھ کتنی ہی مرتبہ صاف صاف غداری کی۔ تمہارے بہائے ہوئے کتنے خون کا قصاص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ بظاہر تم اپنے کو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیعہ کہتے ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد طاہرین کا خون تمہاری ناخنوں میں اب تک ہے۔ ان تمام تاریکیوں کے باوجود جب ایسی حدیثیں حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت میں ہیں تو یہ صرف خدا کا کرم ہے اور اس کی حجت بالغہ ہے۔ ابو بکر باوجود یہ کہ خلیفہ اول تھے اور اتنا اثر و نفوس رکھتے تھے، اور موی سلاطین باوجود یہ کہ ابو بکر عمر عثمان کے حق میں روایات کرنے والوں کا منہ موتیوں سے بھر دیتے تھے، ان کے لیے مخصوص عطیہ و رشوت معین کی جا چکی تھی، اور اس کے باوجود کہ ابو بکر کے لیے فضائل و مناقب کی جعلی حدیثوں کی بھرمار کر دی گئی تھی اور ان سے تاریخ کے صفحات سیاہ کر دیے گئے تھے، مگر ان سب باتوں کے باوجود حضرت علی علیہ السلام کی شان میں واقعی فضیلت کی جو احادیث ہیں ان کا عشر عشیر بھی ابو بکر کے لیے نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ملاحظہ فرمائیے، کیا ابو بکر کی شان میں نقل کی جانے والی روایات کی اگر تحلیل کی جائے تو تاریخ نے جو ان کے تناقضات لکھے ہیں ان کے ساتھ یہ روایات جمع ہی نہیں ہو سکتی، اور نہ عقل و شرع ان کو قبول کر سکتی ہے۔ حدیث الوزن، ایمان ابی بکر با ایمان امتی الجرا ایمان ابی بکر کے سلسلے میں حقیر پہلے بھی بحث کر چکا ہے، لیکن مزید سنیے۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ ابو بکر کا ایمان اس وجہ کا ہے تو اسامہ بن زید کی سرکردگی میں ابو بکر کو قرار نہ دیتے۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ ابو بکر کا ایمان اس درجے کا ہے تو ابو بکر کے لیے گواہی دینے سے انکار نہ کرتے، بلکہ جس طرح شہدائے احد کے لیے گواہی دی تھی ان کے لیے بھی گواہی دیتے، اور یہ نہ فرماتے کہ مجھے نہیں معلوم میرے بعد تم کیا کیا کرو گے، جس پر ابو بکر بہت روئے تھے۔ بریکٹ میں ہے موطا امام مالک جلد ایک صفحہ 307، مغازی وافدی صفحہ 310۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ ابو بکر کا ایمان اس درجے کا ہے تو علی علیہ السلام کو بھیج کر ان سے سورہ برات کی تبلیغ کو روک نہ دیتے۔ بریکٹ میں ہے ترمیزی جلد 4 صفحہ 339، مسند احمد جلد 2 صفحہ 219، مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 51۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ ابو بکر کا ایمان کس درجے کا ہے تو خیبر میں علم دینے کے لیے نہ فرماتے، کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہوگا، اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا نے اس کے دل کا امتحان لے لیا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو علم دیا، ابو بکر کو نہیں دیا۔ بریکٹ میں ہے صحیح مسلم باب فضائل علی ابن ابی طالب۔ بلکہ اگر خدا کو معلوم ہوتا کہ ابو بکر کا ایمان اس درجے کا ہے، یا یہ کہ ابو بکر کا ایمان پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے زیادہ ہے، تو جس وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کی تھی، خدا ان کے اعمال کے حق کر دیے جانے کی دھمکی نہ دیتا۔ بریکٹ میں ہے بخاری جلد 4 صفحہ 184۔ اگر علی علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو معلوم ہوتا کہ ابو بکر کا ایمان اس درجے کا ہے تو یہ لوگ کبھی بھی ابو بکر کی بیعت سے انکار نہ کرتے۔ اگر فاطمہ علیہ السلام کو ایمان ابو بکر کا وزن معلوم ہوتا تو ان پر غضبناک نہ ہوتی، ان سے بات چیت نہ بند کرتی، ان کے سلام کا جواب دیتی، ان کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ کرتی، ان کو اپنے جنازے میں شریک نہ ہونے دینے کی وصیت نہ کرتی۔ بریکٹ میں ہے علی امامت السیاسہ جلد 1 صفحہ 14، رسائل الحاضہ صفحہ 301، اعلام النساء جلد 3 صفحہ 1215۔ خود ابو بکر کو اپنے ایمان کی اس بلندی کا علم ہوتا تو چاہے فاطمہ علیہ السلام کے گھر میں لوگ جنگ ہی کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہوتے اور دروازہ بند کر لیے ہوتے، جب بھی یہ فاطمہ علیہ السلام کے گھر کو کھلوانے کی کوشش نہ کرتے، فجاۃ السلمہ کو آگ میں جلایا نہ ہوتا۔ سقیفے میں قلاوہ بیت عمر یا عبیدہ کے گردن میں ڈال دیا ہوتا۔ بریکٹ میں ہے تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 52، علی امامۃ السیاسہ جلد 1 صفحہ 181، تاریخ المسعودی جلد 1 صفحہ 414۔ اور اگر ابو بکر کا ایمان اتنا وزنی ہوتا جو پوری امت کے ایمان پر بھاری ہوتا، تو اپنی عمر کے آخری لمحات میں فاطمہ علیہ السلام کے ساتھ جو اقدامات کیے ہیں ان پر اور فجاۃ السلمہ کے جلانے پر خلافت کا عہدہ سنبھالنے پر نادم و پشیمان نہ ہوتے، اسی طرح یہ تمنا نہ کرتے کاش میں مینگنی ہوتا، کاش میں بال ہوتا، کاش میں بشر نہ ہوتا۔ سوچئے کیا ایسے شخص کا ایمان پوری امت اسلامیہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، چے جائے گا پوری ملت اسلامیہ پر بھاری ہو۔ اب آئیے اس حدیث کو لیجئے، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر ہی کو خلیل بناتا، یہ بھی پہلی حدیث کی طرح بوگس ہے۔ ہجرت سے پہلے مکے میں جب مواخط صغرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دی ہے، اور ہجرت کے بعد مدینہ میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں مواخات قرار دی ہے، جس کو مواخات کبرہ کہا جاتا ہے، ان دونوں میں ابو بکر کہاں چلے گئے تھے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں اپنا بھائی نہیں بنایا؟ دونوں ہی موقعوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام ہی کو کیوں اپنا بھائی قرار دیا اور فرمایا اے علی علیہ السلام تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو. بریکٹ میں تذکرۃ الخواص ابن جوزی صفحہ 23 تاریخ دمشق ابن اساکر جلد 1 صفحہ 107 المناقب خوارزمی صفحہ 7 فصول المحمطہ بریکٹ کلوز. ابو بکر کو کیوں محروم قرار دیا؟ نہ آخرت کا بھائی نہ آخرت کا خلیل, کچھ بھی تو نہ بنایا. میں اس بحث کو طول نہیں دینا چاہتا, بس انہی دو حدیثوں پر اکتفا کرتا ہوں جو کتب اہل سنت والجماعت میں موجود ہیں. رہے شیعہ تو ان حدیثوں کو بالکل مانتے ہی نہیں, اور وہ بہت مضبوط دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ یہ حدیثیں ابو بکر کے مرنے کے بعد وضع کی گئی ہیں. یہ تو فضائل کا قصہ ہے. اب اگر ہم فریقین کی کتابوں میں حضرت علی علیہ السلام کی برائیوں کو تلاش کریں تو سید بسیار کے بعد بھی ایک برائی بھی آپ کو نہ ملے گی. البتہ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کی برائیوں کی بھرمار آپ کو اہل سنت کی سائے کتب سیر, کتب سیر, کتب تاریخ میں ملے گی. اسی طرح فریقین کا اجماع صرف حضرت علی علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے, جیسا کہ تاریخ بھی کہتی ہے کہ صحیح بیعت صرف حضرت علی علیہ السلام کے لیے ہوئی ہے, کیونکہ علی علیہ السلام بیعت لینے سے انکار کر رہے تھے. مہاجرین و انصار نے اصرار کر کے بیعت کی ہے. چند انگلیوں پر گینے جانے والے افراد نے بیعت نہیں کی, تو آپ نے ان کو بیعت پر مجبور بھی نہیں کیا, حالانکہ بقول عمر ابو بکر کی بیعت ناگہانی تھی. خدا نے مسلمانوں کو اس کے شر سے بچا لیا. ابو بکر نے اپنی بیعت نہ کرنے والوں کو قتل کرا دیا, بیعت پر مجبور کیا مترجم. اور عمر کی خلافت اس وصیت کے پیش نظر تھی جو ابو بکر نے عمر کے لیے کی تھی. اور عثمان کی بیعت تو ایک تاریخی مضحکہ خیزی تھی, کیونکہ عمر نے 6 آدمیوں کو خلافت کا کینڈیڈیٹ اپنی طرف سے معین کر کے ان کے لیے لازم قرار دے دیا تھا کہ یہ 6 حضرات اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں. اگر 4 کی رائے ایک طرف ہو اور 2 کی ایک طرف, تو 2 کو قتل کر دو, اور اگر 3-3 ہوں تو جس 3 کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف ہوں اس کی بات مان لو, اور اگر ایک معین وقت گزر جائے اور یہ لوگ کسی پر اتفاق نہ کر پائیں تو ان 6 کے 6 کو قتل کر دو. یہ قصہ طویل بھی ہے اور عجیب بھی. مختصر یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی علیہ السلام کو منتخب کیا اور ان سے کہا, شرط یہ ہے کہ آپ مسلمانوں میں حکم خدا و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و سیرت شیخین ابو بکر و عمر کے مطابق حکم کریں گے. حضرت علی علیہ السلام نے سیرت شیخین کی شرط کو قبول نہیں کیا, مگر عثمان نے قبول کر لیا, اس لیے وہ خلیفہ بنا دیے گئے. حضرت علی علیہ السلام شورا سے باہر چلے گئے, اور آپ کو نتیجہ پہلے ہی سے معلوم تھا. آپ نے اس کا ذکر اپنے مشہور خطبہ شقیقیہ میں بھی کیا ہے. حضرت علی علیہ السلام کے بعد معاویہ تخت خلافت پر بیٹھے. انہوں نے خلافت کو ملوکیت سے بدل دیا, جس پر بنی امیہ یکے بعد دیگرے حکومت کرتے رہے. بنی امیہ کے بعد خلافت کی گیند بنی عباس کے پالے میں چلی گئی. اس کے بعد پھر خلیفہ وہ شخص ہوتا تھا جس کو موجودہ خلیفہ نامزد کر جائے, یا جو طاقت و قہر و غلبے سے سلطنت چھین لے, اور پھر اسلامی تاریخ میں صحیح بیعت کا وجود ہی ختم ہو گیا. یہاں تک کہ کمال اتاترک نے خلافت اسلامیہ کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھوک دی, اور اس پورے دور میں صحیح بیعت صرف حضرت علی علیہ السلام کے لیے ہی ہوئی تھی.